إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قابل احترام اور بہنوں قرآن کریم کی اس عظیم الشان آیت کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے خبروں کی تحقیق کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جہاں دین پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم دین کی بات سنتے ہی اس پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ وہ بات واقعی اللہ اور اس کے رسول کی ہے یا نہیں اس کی تحقیق کا جذبہ بھی اس میں ہونا چاہیے انسان کے لیے دینی کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ وہ دینی علوم میں تحقیق کا مزاج رکھے وہ یہ دیکھے کہ واقعی جو بات دین کے نام پہ بیان کی جا رہی ہے واقعی وہ دین ہے یا نہیں یا بتانے والا خواہش پرست ہے دنیا دار ہے جھوٹا ہے دھوکے باز ہے وہ اپنے فائدے کے لیے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسی بات بتا رہا ہے جو واقعی دین نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے اندر تحقیق کا مزاج ہو کہ واقعی دین کے نام پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ واقعی دین ہے یا نہیں اور دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ جب تحقیق ہو جائے کہ واقعی یہ بات سچ ہے صحیح ہے حق ہے تو پھر اس کے مطابق وہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار رہے اپنے دل کو آمادہ کرے دل میں اس کے جذبہ ہو کہ جب صحیح بات سامنے آئے گی میں تسلیم کروں گا اور صرف دل سے تسلیم نہیں کروں گا بلکہ قول و عمل سے بھی اس کا حق ادا کروں گا یہ دو چیزیں ایک انسان کو واقعی قیمتی بناتی ہیں پہلی چیز کو تصفیہ کہتے ہیں اور دوسری چیز کو تزکیہ یا تربیہ کہتے ہیں سماج کی اصلاح کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تصفیہ دینی علوم میں جو ملاوٹ لوگ کر دیتے ہیں جھوٹے دنیا دار فاسق ایسے لوگ جن کا ذاتی مفاد اس بات کے بیان کرنے میں چھپا رہتا ہے ان کی ملاوٹ سے دین کو پاک کرنا ان کی ملاوٹ سے دینی علوم کو پاک کرنا اس کو تصفیہ کہتے ہیں صفا سے ہے یہ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب واقعی ثابت ہو جائے کہ یہ دین ہے یہ حق ہے یہ قرآن سنت کی بات ہے یہ اصول اعتبار سے صحیح فتویٰ ہے واقعی فلاں عالم ہی کا فتویٰ ہے جب تحقیق ہو جائے تو دوسرا یہ کہ ایک انسان اس پر عمل کے لیے بھی تیار ہے پہلی چیز تحقیق ہے اور دوسری چیز عمل کی آمادگی اس کو تزکیہ نفس کی پاکیزگی یا تربیہ کہتے ہیں افراد کی تربیت کرنا اپنی یا دوسروں کی کیونکہ ہم اپنی نفس کے تزکیے کے بھی مکلف ہیں قد افلح من زکاہا اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا نفس کو پاک کرنے کے لیے جیسے جسمانی اعتبار سے پاکیزگی کے لیے پانی ہے آدمی پانی سے اپنی صفائی کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، وضو کرتا ہے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے پانی ضروری ہے، اسی طرح سے دینی علوم، قرآن و سنت کی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روحانی اعتبار سے قلب کے لیے غسل کا کام دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وحی کے لیے بارش کی مثال دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بتلایا کہ جس علم کے ساتھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اور آپ نے پھر تین طبقے بتائے، ایک طبقہ وہ ہے جو ایک زمین وہ ہے جس جو زرخیز زمین ہے کہ اس پانی کو اس نے پیا اور فصل دی، دوسری زمین وہ ہے جو سخت تھی لیکن پانی کو اس نے روکا، اگایا تو کچھ نہیں لیکن محفوظ رکھا، اور تیسری زمین وہ تھی جو نہ زرخیز تھی اور نہ ہی اس نے پانی کو روکا بلکہ میدان کی طرح تھی اور ڈھلان اس میں تھی، پانی اس پر سے بہ کے چٹان پر سے نکل گیا، نہ اس نے خود اپنے لیے فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کے لیے روکا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے تصفیہ اور دوسرے ہے تربیہ یا تزکیہ، تصفیہ اور تزکیہ، یہ دونوں چیزیں سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ اس آیت میں اس پہلے حصے کو بیان کیا گیا کہ مسلمان کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ ہر بولی ہوئی بات پر دوڑنے والا نہ ہو، ہر پکارنے والے کی پکار پر دوڑنے والا نہ ہو، ہر بات کو آنکھ بند کر کے ماننے والا نہ ہو، بلکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ چاہے دینی میدان ہو یا معاشرتی سماجی میدان ہو، چاہے اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان کا ہو یا پھر اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہو، وہ خبروں کے سلسلے میں محتاط مزاج رکھتا ہو، اس کے اندر احتیاط کا مزاج ہو، وہ اتنا بھولا نہ ہو کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی بتایا اس کو کام پہ لگا دے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر تحقیقی مزاج ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، تحقیقی مزاج کا ہونا بہت اہم چیز ہے۔ لہذا یہاں پر اسی مزاج کو بتایا گیا جو سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ اصول سماج میں بہت سارے فسادات کو ختم کرتا ہے، لیکن اگر اس اصول کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کی دینی زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور کئی لوگوں کی عزتیں برباد ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کی جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لہذا خبروں کے سلسلے میں تحقیق اور اس کے قبول کرنے میں احتیاط، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کو تحقیق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا میں اشارہ اس طرف ہے کہ حق اور باطل واضح ہو جائے، الگ الگ ہو جائے۔ تبین بانا سے ہے، بانا کے مطلب ہوتے ہیں الگ ہو جانا، بیان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مقصود سے مقصود یہی ہے کہ بات واضح ہو، کھل کے سامنے آ جائے، بات ڈھکی چھپی نہ رہے، اس میں کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو، بلکہ بالکل صاف ستھری بات سامنے آ جائے تو تحقیق کرو۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ ان تصیب قوما بجہالت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں، جہالت میں، نہ جاننے کی بنیاد پر، ادھورے علم کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں جب تمہارے سامنے حقیقت آئے اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی، تو پھر اپنے کیے پر تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے تین حصے اس کے ہیں، آگے ہم اور مزید تفصیل دیکھیں گے۔ تین حصے ہیں، ایک ادھوری معلومات یا غلط خبر پر اقدام کرنا، دو کسی کو نقصان پہنچا دینا، تین نادم ہونا۔ کتنی بڑی بات ہے، غور کریں۔ انسان کی ندامت، سماجی سطح پر ہو یا دینی سطح پر، اس کی اصل وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان بغیر تحقیق کے قدم اٹھاتا ہے، انسان کی ندامت، ندامت کس کو کہتے ہیں؟ پچھتاوا، ریگریٹ۔ ایک انسان اکثر زندگی میں پچھتاتا کیوں ہے؟ یہ اصول قرآن کی اس آیت میں دیا گیا ہے کہ زندگی میں اکثر انسان نادم کیوں ہوتا ہے، کیوں پشیمان ہوتا ہے، کیوں شرمندہ ہوتا ہے؟ وہ شرمندہ ہوتا ہے ادھوری معلومات کی بنیاد پر جب وہ قدم اٹھاتا ہے، اور زیادہ شرمندگی تب ہوتی ہے جب وہ کسی ایسے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کی عزت خراب کرتا ہے، اس کو جسمانی یا ذہنی نقصان اور تکلیف دیتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ برا ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس نے میرے خلاف کچھ کہا ہے، اس نے میرے خلاف کچھ کیا ہے، اور بعد میں جا کے جب پتا چلتا ہے کہ کسی جھوٹے نے مجھ کو غلط خبر پہنچائی تھی، ایسا انسان تھا جو قابل اعتماد نہیں، اس نے مذاق میں بول دیا تھا، اس نے نہیں سوچا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا غلط، اس نے یوں ہی بات کر دی، بے احتیاطی اس نے کی، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا بات میں، اللہ سے وہ ڈرتا نہیں تھا، فاسق تھا وہ ایسا انسان تھا جو محتاط مزاج والا نہیں تھا کہ کسی کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، اس کو احساس نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کی خبر کو سچ مانا اور ہم نے اس کی بنیاد پر کسی انسان کے خلاف اقدام کیا، قدم اٹھایا، بعد میں پتا چلا کہ اس کی غلطی نہیں تھی، یہ تو سرے سے اس میں ملوث نہیں تھا، یہ تو سرے سے اس میں نہیں تھا، اب اس کے بعد شرمندگی انسان کو ہوتی ہے اور اپنی نگاہ میں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیوں؟ ادھورا علم، لا علمی، اندھا اعتماد، عدم تحقیق۔ لہذا ایک بات یہ بہت اہم یہاں معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کا مزاج کیا ہونا چاہیے، چاہے دین کا معاملہ ہو یا سماج کا معاملہ ہو، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ آنے والے بولنے والوں کو دیکھے، یہ آدمی کیسا ہے، یہ کتنا محتاط ہے، کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ کتنا پابند ہے، یہ زبان کو سنبھال کے بولتا ہے یا کچھ بھی بولتا ہے، یہ کیسا انسان ہے، اگر واقعی وہ محتاط انسان ہے اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، کوئی خبر بتاتا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اگر ایسا نہیں، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر جب تک کہ اس کی بات کی سچائی واضح نہ ہو اس کی خبر کو ہولڈ پر رکھا جائے گا، وہ خود دلیل نہیں بنے گی جب تک کہ خارجی قرائن اس کا ساتھ نہ دے، جب تک کہ ایکسٹرنل چیزیں اس کو سپورٹ نہ کریں اس کی بات کو، خارجی عوامل، خارجی اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہ ثابت کریں کہ ہاں یہ جو بول رہا تھا وہ صحیح تھا، تب تک کہ صرف اس کی خبر پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، یہ بہت اہم اصول ہے جو ایک مسلمان کو زندگی میں اپنانا چاہیے، اس کا پاس لحاظ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات پچھلے ہفتے بھی بتائی گئی تھی کہ اس کی خبر مقبول نہیں ہے لیکن سرے سے مردود بھی نہیں ہے، اس کی خبر ہولڈ پر رہے گی، فوراً اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، فوراً پوری طرح سے رد بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو روک کر رکھیں گے، دیکھیں گے کہ اس کی خبر کے لیے دوسرے چیزیں سپورٹ کرتی ہیں کہ نہیں، تحقیق کا دروازہ اس کی خبر سے کھلے گا، سرے سے اس کو نظر انداز بھی نہیں کریں گے، لیکن جب تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کی بات صحیح نہیں ہے اور اس کی کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، تب جا کر اس کی خبر کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ صرف اس کی خبر پر اعتماد کر کے قدم نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ جمع ہے ان دونوں اقوال میں جو علماء کے ہیں، جسے آگے بھی میں بتانے والا ہوں۔ اس سلسلے میں دو پہلو ہیں، ایک خبر میں جو بات بیان کی گئی کہ فاسق خبر لائیں اس کی تحقیق کرو، اس آیت سے دوسری طرف یہ بات معلوم ہوتی کہ اگر آدمی فاسق نہیں ہے، اگر آدمی سچا ہے، قابل اعتماد ہے، تو اب اس کی خبر کو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لازم نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی دل کے اطمینان کے لیے مزید اور دے گی، اس کا اپنا معاملہ ہے،
لیکن اگر وہ خبر لاتا ہے اس کی خبر پر عمل کیا جائے گا، اگر وہ گواہی دیتا ہے اس کی گواہی معتبر مانی جائے گی، اگر وہ سچا ہے، دیندار ہے، قابل اعتماد ہے تو بے وجہ اس کی بات پر شک کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جہاں فاسق کی خبر کے لیے بات کہی ہے کہ اس کی خبر کی تحقیق کرو، اس سے اپنے آپ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی سچا آدمی خبر لاتا ہے تو اس کی خبر پر اعتماد کیا جائے گا، خامخواہ اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ھذہ الآیۃ دلیل، اس آیت میں دلیل ہے، علی خبر علی قبول خبر الواحد اذا کان عدلا، اس بات کی دلیل ہے کہ خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اگر خبر لانے والا عدل ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آدمی عدل ہو یعنی قابل اعتماد ہو اور اس کے اندر تقوی اور مروءت ہو، اس کے اندر تقوی ہو اور وہ اسلامی آداب کا لحاظ رکھتا ہو، پابند زندگی گزارتا ہو، اللہ سے ڈر کے جیتا ہو، تو ایسا انسان اگر کوئی خبر لاتا ہے تو اس کی خبر کو رد نہیں کیا جائے گا۔ یہاں رک کے میں کچھ ایک گفتگو اس پر کرنا چاہوں گا کہ اس جدید دور میں انکار حدیث کا دروازہ بہت سارے لوگوں نے کھولا ہے، جو خاص طور سے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو وہ بھی تو انسان تھے، محدثین بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی، اس لیے کہ کل بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں، اور حدیث قرآن تو نہیں ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ قرآن میں نہیں آیا ہے، لہذا ہر حدیث بیان کرنے والے سے غلطی کا امکان اور پاسبلٹی ہے، لہذا ایسے لوگ معتبر راویوں کی حدیث پر بھی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ انسان تھے۔ وہ سچے راویوں کی حدیثوں پر بھی شک کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کا انکار کر دیتے ہیں اگر ایک حدیث ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے، کہ وہ بھی تو انسان تھے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، اور کس نے دیکھا کتنے معتبر تھے، نہیں۔ اس طرح سے شک کا دروازہ کھولنا آدمی کے بے دین اور کافر ہونے کا دروازہ کھولتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سرے سے حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں بس قرآن ہمارے کافی ہے، ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ یاد رکھیے، ایک آدمی علی الاطلاق سرے سے حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے، وہ آدمی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور وہ مسلمان کی میراث میں حصہ دار نہیں بنے گا، اور سارے وہ کفر کے احکام اس پر عائد ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیع اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اگر یہ لوگ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بات کی فرما برداری کا حکم دیا قرآن، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بھی کہا کہ رسول کی بھی فرما برداری کرو، اور دونوں کو بتانے کے بعد کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں، منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی جب قبول نہیں کرتا ہے تو واک آؤٹ کرتا ہے، نکل جاتا ہے، تو ایسا کوئی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا آدمی جو علی الاطلاق حدیثوں کا انکار کرے، کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، ایسے آدمی کو سمجھایا جائے گا، نمبر ایک سمجھایا جائے گا دیکھو دین میں حدیثوں کا ماننا بھی ضروری ہے، جہاں قرآن ماننا ہے وہاں حدیث بھی ماننا ہے، سمجھایا جائے گا، نمبر ایک پہلے مرحلے میں سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو نہیں معلوم ہو، اب اس کو بتانے کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر ڈٹا رہتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سرے سے انکار کر دیں، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ساری حدیثوں کا انکار نہیں کرتا ہے، ایک حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ حدیث کا انکار، چونکہ یہاں پر خبر قبول کرنے کی بات آ رہی ہے، ضمناً جتنی بحث میں نکلتی ہے ان کو دیکھنا ہے تاکہ ہم ساری تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لاتا ہے اس کی تحقیق کرو، لیکن اگر سچا راوی لاتا ہے، امام البخاری کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور ان کے اوپر جتنے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سند جڑی ہوئی ہے اور ہر آدمی بیان کرنے والا سچا ہے، امام بخاری سے اوپر، ان سے اوپر، ان سے اوپر پہنچتے پہنچتے صحابی، اور صحابی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے لوگ عادل ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور پھر ایک آدمی اس حدیث کا انکار کرتا ہے تو کیا اس آدمی پر کیا حکم لگے گا؟ اور کیا یہ جائز ہے کہ ایسی حدیث کا انکار کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری عقل سے ٹکراتی ہے یا سائنس سے ٹکراتی ہے؟ بعض اوقات ہماری عقل ناقص ہوتی ہے، ہم کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بعض اوقات سائنس کی ترقی کامل نہیں ہوتی ہے، آنے والے دور میں کچھ باتیں مزید سامنے آتی ہیں اور پھر معلوم پڑتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح تھی جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر ایک آدمی کسی ایک حدیث کا انکار کرتا ہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ یاد رکھیں اس معاملے میں لوگ تین قسم کے ہیں. کسی ایک حدیث کا انکار کرنے والا لوگ تین قسم کے ہیں. ایک تو کوئی محدث یا مجتہد ہو، اعلی درجے کا عالم ہو، جو قرآن و سنت کے علوم کا ماہر ہو، اس کی اپنی تحقیق سے اس کے سامنے ایک بات یہ آتی ہے کہ نہیں فلاں حدیث ضعیف ہے. وہ آدمی حدیث کے اصول جانتا ہے، مصطلح الحدیث، اسماء اور رجال کا علم اس کے پاس ہے، علل کا علم اس کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے کہ جرح و تعدیل کے کیا قواعد ہیں، سارے علوم ہیں، انشاءاللہ ہم کسی اور درس میں دیکھیں گے. حدیث کے تعلق سے گہرائی کے ساتھ اس کے پاس علم ہے اور اس کی تحقیق یہ اس کے دل میں آتی ہے کہ میں نے پورا چیک کیا، اس کے بعد مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. ایسے عالم کو ایک اجر ملے گا، نیکی ملے گی. کیوں؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، سچے دل سے کوشش کرتا ہے، پوری تحقیق کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کس چیز کے بارے میں، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکلے اس کو دو اجر ملیں گے، اور اگر فیصلہ کرنے میں وہ چوک جائے، اس کی نیت غلط فیصلہ کرنے کی نہیں تھی لیکن وہ چوک جائے، اس سے بھول ہو جائے اس میں اور وہ غلط نتیجے پر پہنچے، اس سے فیصلے میں غلطی ہو جائے، تو ایسے انسان کو ایک اجر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق ہے، اس نے کوشش کی اور وہ لائق بھی تھا لیکن کوشش میں غلطی ہو گئی. تو محدث اگر کسی صحیح حدیث کا رد کر دے، حدیث کے رد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تحقیق کے نتیجے پہ پہنچے کہ حدیث مجھ کو صحیح نہیں لگ رہی ہے، محدث آپ اور میں نہیں، تو ایسا انسان اس کو ایک اجر کم سے کم ملے گا کوشش کرنے کا. اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچتا تو دو اجر ملتے، کوشش کرنے کا، صحیح نتیجے پہ پہنچنے کا. دوسرا آدمی وہ ہے کہ حدیث اس کے سامنے آئی اور اس کے دل میں آ رہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ہمارے نبی ایسا نہیں بول سکتے، اور اس حدیث کا وہ انکار کر دے اس وجہ سے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ مانتا ہے کہ یہ بات نبی کی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس حدیث کا انکار کر دے، ایسا آدمی فاسق ہے، اس کو گناہ ملے گا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. وہ آدمی ہے، اس کے سامنے حدیث آئی اور اس حدیث کو سننے کے بعد میں وہ کہہ رہا کہ یہ بات مجھ کو صحیح نہیں لگ رہی ہے، اور پھر حدیث کا انکار کر دے، تو ایسا آدمی اگر مجتہد نہیں ہے، جس کو اصول معلوم نہیں، تحقیقات کچھ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، بس وہ اپنے دل کی بنیاد پر کہتا ہے کہ یہ بات میں نہیں مانوں گا، یہ حدیث میں نہیں مانتا ہوں. کیوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو ایسا آدمی گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کے پاس علم نہیں تھا اور اس نے محض اپنی خواہش کی بنیاد پر رد کر دیا، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر صلاحیت کے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جج بن جائے اور اس کو قانون معلوم نہیں ہے. ایسا آدمی فیصلہ کرے گا، ایسا آدمی گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل نہیں ہے. تو نااہلی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جرم ہے. ایسے معاملے میں اس نے فیصلہ کیا جس کی اہلیت اس کے پاس نہیں. اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعة. حدیث میں کیا ہے؟ جب معاملہ عہدہ ذمہ داری ایسے کو سونپی جائے جس کا وہ لائق نہیں ہے تو قیامت کا انتظار کر. معلومہ کی صحیح نہیں, اس نے ایسا کام کیا جس کی اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی. جیسے ایک ڈاکٹر ہو, وہ علاج کرے, آپریشن میں غلطی ہو جائے, غلطی ہے, لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے, وہ آپریشن کرے اور غلطی ہو جائے, اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. کیوں؟ تو اہل نہیں ہے, تو لائق نہیں ہے, تیرا کام نہیں تھا یہ کرنا. بلکہ ایسا آدمی اگر صحیح آپریشن کر دے تبھی پولیس پکڑے گی اس کو, تو نے کیا کیسے؟ تو ایسا آدمی کافر تو نہیں ہوگا, ایسا آدمی فاسق ہوگا جو محض اپنے دل کی بنیاد پر حدیث کو رد کر دے اور یہ کہے کہ یہ نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی. تجھے کیا معلوم حدیث نبی کی ہے یا نہیں؟ تیرے پاس کیا ذریعہ ہے اس کا؟ صرف دل کی بنیاد پر بولتا نبی نہیں بول سکتے. کبھی کل کو یہ بھی کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی آیت, میرا دل کہتا ہے بات صحیح نہیں ہو سکتی. تو یہ طریقہ نہیں ہے رد کرنے کا, یہ طریقہ نہیں نتیجے پر پہنچنے کا. تیسرا آدمی وہ ہے جس کے سامنے حدیث آئی اور اس حدیث میں جو بات ہے اس کی عقل یا اس کی خواہش اس کے دل کے خلاف ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, وہ یہ بھی مانتا ہے کہ بات نبی کی ہے, اور یہ بھی دل کہہ رہا ہے کہ بات میں نہیں مانوں گا, صحیح نہیں لگ رہی بات, یعنی نبی کا فیصلہ نبی کی بات صحیح نہیں, اور وہ اس حدیث کا انکار کر دے, ایسا آدمی کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ مانتے ہوئے انکار کیا کہ رسول کی بات ہے, تو رسول کی بات کا انکار کر دینا کفر ہے. تو یاد رکھیں یہ تین قسم کے لوگ ہیں اور تینوں کا معاملہ الگ ہے. مجتہد سے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس کو اجر ملے گا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے انکار نہیں کیا, اس کی تحقیق غلط ہو گئی. ایسا آدمی اہل تھا لیکن کوشش کرنے کے باوجود غلط نتیجے پر پہنچا, ایک اجر. اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران, اگر وہ صحیح فیصلے پر پہنچے تو دو اجر ملیں گے, نہیں تو ایک اجر. دوسرا وہ ہے جو حدیث کو حدیث نبی کی نہیں مانتا ہے لیکن انکار کرتا ہے, ایسا آدمی فاسق ہے یعنی گنہگار, کافر نہیں. تیسرا وہ ہے جو نبی کی بات اس کو مانتا ہے اور انکار کرتا ہے, ایسا آدمی کافر ہوگا. یہ تفصیل یاد رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں امام القرطبی فی هذه الآیہ دلیل علی قبول خبر الواحد اذا كان عدلا, اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک بھی معتبر آدمی اگر کوئی صحیح خبر لاتا ہے تو اس خبر کو قبول کیا جائے گا, خام خواہ اس میں شک نہیں کیا جائے گا. حدیث کے بارے میں ہم خام خواہ شک کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنا ہو, ہو سکتا ہے ایسا ہو, ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حدیث میں قرآن میں اصول کیا دیا گیا, فاسق ہے تو تحقیق کرو, اگر وہ فاسق نہیں ہے سچا ہے معتبر ہے اس کی بات مان لو, اس کی بات کو تسلیم کرنا لازم ہے. اس میں یہ اب اس میں آپ غور کریں, یہ نہیں کہا کہ 50 لوگ بیان کریں تو ہی ماننا, 10 لوگ بیان کریں تو ہی ماننا, 3 لوگ بیان کریں تو ہی ماننا, نہیں. بلکہ یہاں پر ایک فاسق کی خبر رد کر دی گئی, لہذا ایک سچا اگر بیان کرے اس کی بات مانی جائے گی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے لہذا عقیدے میں نہیں چلے گی, یہ بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے. بعض اخلاقیون اور بعض لوگ جو اپنے طور پر انہوں نے اصول بنا رکھے ہیں کہتے دیکھیے احکام میں تو خبر واحد چلے گی لیکن عقائد میں نہیں چلے گی, اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی اصول نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی خبر جو متواتر نہ ہو. متواتر کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظ سیکھیں یہ بھی آج سیکھ لیں. خبر واحد اس کو کہتے ہیں, اور اس کے بالمقابل دوسرا لفظ ہے متواتر, یا خبر واحد کے لیے دوسرا لفظ جو ہے احاد کا بھی آتا ہے. انشاءاللہ اصول حدیث جب ہم پڑھیں گے تو یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. خبر واحد یا احاد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن کو اتنے لوگوں نے روایت نہ کیا ہو کہ جن کی گنتی بہت زیادہ ہو. ہاں متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ آدمی یہ بھی نہیں سوچ سکے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال. سب مل کے کیسا جھوٹ بولیں گے؟ ایک مکہ میں ہے, ایک مدینہ میں ہے, ایک عراق میں ہے, ایک فلاں ملک میں ہے, دمشق میں ہے. یہ سارے کے سارے رواد, نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے, نہ یہ ایک جگہ سے لے رہے ہیں, بلکہ یہ الگ الگ ہیں. یہ سب کے سب جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اس کو متواتر کہتے ہیں. اور متواتر جو نہ ہو اس کو آحاد کہتے ہیں. آحاد میں تین قسم کی روایتیں ہوتی ہیں, مشہور, عزیز اور غریب. آحاد میں جو متواتر نہیں ہوتا ہے, یہ حدیث تین قسم کی ہوتی ہے, مشہور, عزیز, غریب. غریب ایسی روایت جس کا بیان کرنے والا کسی زمانے میں ایک ہی آدمی ہو, چاہے صحابہ کے زمانے میں, چاہے تابعین کے زمانے میں, یا بعد کے زمانے میں, کسی زمانے میں ایک ہی آدمی اس حدیث کو بیان کرتا ہے, اس حدیث کو غریب کہتے ہیں. ہمارے یہاں غریب مال دولت کا غریب نہیں, غریب اجنبی کو کہتے ہیں. ایک عزیز جس کو دو راوی بیان کرتے ہوں کسی زمانے میں, مشہور جس کے تین راوی ہوں کسی زمانے میں. دیکھیں کتنی دقت سے علماء نے کام کیا ہے حدیثوں پر. غریب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بیان کرنے والا کسی ایک طبقے میں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اس کے بعد کہیں نہ کہیں صرف ایک ہو, چاہے اوپر زیادہ ہو نیچے زیادہ ہو. عزیز دو, یہ ایک, یہ دو, اور یہ تین, یا تین سے زیادہ, لیکن بہت زیادہ ہوں تو متواتر ہو جاتی ہے. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں, عقیدے میں وہی حدیث لی جائے گی جو متواتر ہو. یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا اصول ہے, قرآن و سنت میں کہیں یہ اصول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینے کے لیے اہل کتاب کے پاس معاذ بن جبل کو بھیجا, اور ایک روایت میں ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری, بس دو ہی آدمی. یہ متواتر کہاں سے ہوا؟ اب اہل کتاب پر لازم ہے کہ اس بات کو مانے کہ دین ایسا ہے اور نبی نے بھیجا ہے, اور نبی نے یوں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ متواتر تو نہیں ہوا, پھر ان پر دلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی, ان کے لیے قبول کرنا لازم ہوا کہ نہیں, عقیدے کا معاملہ ہے. یقیناً ہوا. لہذا یہ اصول ہی غلط ہے کہ دین کے عقیدے والے معاملات میں متواتر روایت چلے گی, اور دیگر معاملات میں ٹھیک ہے احاد لے سکتے ہیں. یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے, قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. لہذا اس اصول کو سمجھنا ہے. یہی بات امام القرطبی کہہ رہے ہیں کہ وہ فی هذه الآية دلیل, اس آیت میں دلیل ہے, علی قبول خبر الواحد اذا كان عدلا, اگر بتانے والا قابل اعتماد ہے, عدل ہے, تو اس کی خبر قبول کی جائے گی. یہ لازم ہے, یہی بات آیت سے ملتی ہے. لأنه انما امر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق, اس لیے کہ اللہ تعالی نے فاسق کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا ہے, اور اس میں پختگی تک پہنچنے کا حکم دیا ہے. ومن ثبت فسقه بطل قوله في الاخبار اجماعا, اور جس کا فسق ثابت ہو جائے, جو ثابت ہو جائے کہ یہ فاسق ہے, بطل قوله في الاخبار اجماعا, اس پر اجماع کہ اس کی خبر باطل ہے, مقبول نہیں ہوگی. لان الخبر امانه, اس لیے کہ خبر کیا ہے؟ امانت ہے, خبر امانت ہے. والفسق قرینۃ یبطلها, اور فسق یہ ہے کہ فسق ایسا قرینہ ہے جس سے امانت برباد ہو جاتی ہے. اس آدمی نے امانت داری اس میں نہیں, لہذا اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ فاسق ہے. لہذا یہاں پر جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فاسق کی خبر مردود ہے, وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو فاسق نہیں ہے اور جس کی عدالت, جس کا معتبر ہونا ثابت ہے, اس کی خبر کا قبول کرنا لازم ہے. اس کی خبر کا قبول کرنا لازم ہے, اس کو بلا کسی وجہ کے رد نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی خبر کو رد کرنے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اس کی غلطی ثابت ہو جائے. کبھی کبھی سچا آدمی بھی مسٹیک کرتا ہے, غلطی کرتا ہے بیان کرنے میں، لیکن یہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، تو صرف پاسبلٹی کی بنیاد پر اس کی خبر کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم نے غلطی کی ہو، نہیں، اس کی غلطی ثابت ہو جائے، دیکھو تم سے معتبر آدمی بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہے، تو تمہاری خبر نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری خبر ماننے سے ہم تم سے زیادہ معتبر کی خبر کو رد کر رہے ہیں، تو یا تو اس کی مانیں گے یا تو تمہاری، تو تمہاری کیوں مانیں، تم سے معتبر کی مانیں گے. تو یہ سارے اصول انشاءاللہ ہم اصول حدیث میں دیکھیں گے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ عدل، ثقہ، ثقہ اس کو ثقہ کہتے ہیں، عدل، معتبر راوی کی روایت قبول کی جائے گی. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وفی الآیت دلیل علی فساد قول من قال ان المسلمین کلہم عدول حتی ثبت الجرح. کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سب کے سب معتبر ہوتے ہیں جب تک کہ ان کے اندر غیر معتبر ہونا ثابت نہ ہو، یعنی ہر آدمی معتبر ہوتا ہے، مسلمان ہے معتبر ہے جب تک کہ اس کا غیر معتبر ہونا ثابت نہ ہو. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، یعنی کسی آدمی کا معتبر ہونا ثابت نہ بھی ہو تو معتبر مانیں گے. دیکھیے تین قسم کے لوگ ہیں، بلکہ اس کو تفصیل سے ہی سمجھنا بہتر رہے گا. ایک ہے کاذب، ایک ہے فاسق، پھر ہے مجہول، پھر ہے ثقہ. کاذب یا کذاب، کاذب کذب سے ہے جھوٹ. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس کے بارے میں معروف ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو ایسا آدمی اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی بات معتبر نہیں. لیکن یہ دو طرح کا جھوٹ ہو سکتا ہے، ایک جھوٹ ہے لوگوں سے جھوٹ بولنا تجارت میں، گھر گرستی میں، دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یا دین میں جھوٹ بولنا. ان دونوں لوگوں کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں عام طور سے، تو ایسے لوگوں کی حدیث نہیں مانی جائے گی. آج تو اس کی ضرورت نہیں رہی حدیث کے سلسلے میں، لیکن یہ بات ہے کہ ایسے لوگ دین کی یا دنیا کی کوئی بات بولیں اس کی تحقیق کر لینا چاہیے، احتیاط اسی میں. دوسرا فاسق ہے، جو پچھلی مرتبہ بھی ایک سوال آیا تھا، اس کو بھی ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. فسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بدعت کی وجہ سے فسق، کیونکہ بدعتی فاسق ہوتا ہے، کل بدعت ضلالہ، بدعت کو گمراہی کہا گیا، یقینی بات ہے کہ گمراہی فسق ہوتی ہے. اور دوسرا فسق ہے جیسے محرمات میں واقع ہونا، گالیاں دینا کسی انسان کا، یا اسی طرح سے چوری کرنا، شراب پینا، خیانت کرنا وغیرہ، اس طرح کے گناہ. ایسا آدمی جو بدعت میں مبتلا ہو وہ بھی فاسق ہے بدعت کی وجہ سے. اسی لیے بدعت کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. ایسی بدعت جو آدمی کو کافر بنا دے، جیسے قبروں کا طواف، قبروں کو سجدہ، یا غیر اللہ کو قبر والوں سے دعا کرنا، مدد طلب کرنا، شفا طلب کرنا وغیرہ، یہ بدعت مکفرہ ہے، اسلام سے خارج کرنے والی. اور بعض بدعتیں ہوتی ہیں بدعت مفسقہ، جسے آدمی فاسق ہوتا ہے کافر نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھے چومنا، یا اس طرح کی دوسری بہت ساری بدعات ہیں، یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا وغیرہ وغیرہ. یہ بدعات انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے، لیکن یہ انسان کو فاسق بنا دیتی ہے. علماء نے کہا ہے، یاد رکھیں اس کو، جو پچھلی بات بیان ہوئی تھی اس کی مزید توضیح ہے، کیونکہ اتنا زیادہ یہ علم ہے کہ اس میں تفصیلات اگر آپ پڑھیں گے علماء کی کتاب میں تو واقعی حیرت میں آدمی پڑ جاتا ہے کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے نتائج اخذ کیا، کتنی تفصیل سے چیزوں کو الگ الگ کیا ہے. فاسق کی خبر معتبر نہیں، مردود ہے. علماء نے کہا کہ اگر آدمی تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتا ہے، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، ایسے آدمی کی سرے سے خبر مقبول نہیں ہے، اس کی خبر نہیں لی جائے گی. ہاں اگر سچا آدمی وہی بات بیان کرے اس کے سچے کی وجہ سے مانی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی کسی بدعت میں مبتلا ہے اور تأویل کی وجہ سے اس میں مبتلا ہے، کبھی انسان کو ایسی حدیث پہنچتی جو ضعیف ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ایسا عمل کرتا ہے جو سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، کبھی جھوٹی حدیث پہنچتی صحیح سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے دینی جذبے کے تحت، تو اگرچہ وہ بدعت میں مبتلا ہے لیکن وہ آدمی دیندار ہے، دین پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتا ہے، تقویٰ کا اہتمام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچا ہے، اس کی برائی کیا ہے؟ وہ صرف کسی غلط علم کی وجہ سے کسی بدعت میں مبتلا ہے. علماء نے ایسے لوگوں کی روایت کو قبول کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تأویل کی وجہ سے ہے، غلط علم کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطی اس میں نہیں ہے، اس کے پاس غلط بات پہنچی اسی پر وہ عمل کر رہا ہے، لیکن ہے سچا، اگر سچی بات پہنچتی تو سچ پہ عمل کرتا. لہذا ایسے لوگ جو کسی بدعت میں مبتلا ہیں کسی تأویل کی بنیاد پر، تو ایسے لوگوں کی روایت علماء نے قبول کی. تو وہ جو شبہ پچھلے ہفتے ہماری کسی بہن نے ذکر کیا تھا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے، اور دوسری طرف آ رہا ہے کہ اس کی خبر سرے سے رد نہیں کریں گے، اس کو ہولڈ پہ رکھیں گے، تحقیق کریں گے اور پھر قبول کریں گے، یا بعض محدثین نے خوارج ہوں یا بعض بدعتیوں کی خبروں کو قبول کیا، حدیثوں کو رد نہیں کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں کیسے ہم تفریق کریں گے؟ ایک انسان اگر محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی خبر سرے سے قبول نہیں کی جائے گی. لیکن اگر وہ کسی بدعت میں مبتلا ہے، خارجی ہے یا کوئی اور ہے، قدری ہے، تو ایسے لوگوں کی روایت قبول کی جائے گی، اس لیے کہ علم کی خرابی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے، تأویل کی وجہ سے انہوں نے آیت کے یا حدیث کے سمجھنے میں غلطی کی ہے. لیکن سچے وہ اگر ہیں، ان کا صدق ہونا چاہیے. اگر یہ آدمی سچا نہیں ہے، بدعتی، تو اس کی بھی رد کر دی جائے گی. اگر وہ سچا ہے تو ہی اس کی روایت قبول کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں میں زیادہ بہت گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں. تیسرا وہ آدمی ہے جو مجہول ہے، جس کا تذکرہ یہاں پر امام القرطبی کر رہے ہیں. مجہول کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک آدمی وہ ہے جس کا عدل ہونا ثابت ہے، دوسرا آدمی ہے جس کا فاسق ہونا ثابت ہے. اس کی خبر قبول کی جائے گی، اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی. ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسرا آدمی ہے جس کا نہ عدل ہونا ثابت ہے نہ فاسق ہونا ثابت ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یعنی کوئی اجنبی ملتا ہے اور حدیث آپ سے بیان کرتا ہے، کسی محدث سے بیان کرتا ہے، وہ معتبر ہے یہ بھی معلوم نہیں، معتبر نہیں ہے یہ بھی ثابت نہیں. ہاں وہ کلمہ پڑھ کے بتا رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان تو ہوں میں. ایسا انسان جس کی تفصیل معلوم نہ ہو، جس کا معتبر ہونا معلوم نہ ہو لیکن غیر معتبر ہونا بھی ثابت نہ ہو، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. مجہول، مجہول کا مطلب جس کے حال کے بارے میں ہم جاہل ہیں، ہم کو نہیں معلوم یہ معتبر ہے یا نہیں معتبر ہے. تو نہ معتبر ہونا ثابت ہے نہ غیر معتبر ہونا ثابت ہے. کیا اس کی خبر قبول کریں گے؟ کیا اس کی روایت، اس کی حدیث لیں گے؟ علماء نے کہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو معتبر کی خبر لینا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، تم میں سے جو ذوی عدل منکم، تم گواہ بناؤ دو لوگوں کو، ذوی عدل منکم، جو تم میں سے معتبر ہوں. تو معلوم ہوا کہ خبر قبول کرنے کے لیے اللہ نے شرط لگا دی، معتبر ہونا چاہیے. اگر وہ معتبر نہیں ہے، ثابت نہیں ہوا معتبر، تو ایسا آدمی کیا ہے، اس کی خبر لی جائے گی نہیں لی جائے گی. اس کو تھوڑا نیچے اتر کے ہم موٹے طریقے سے سمجھتے ہیں. جو آدمی اسلام کا انکار کرے وہ آدمی کیا ہے، کافر ہے. اب کسی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کافر ہے یا نہیں، یعنی آپ پر اس کا کفر ثابت نہیں ہوا، اس نے کبھی اسلام کا انکار نہیں کیا، اس نے نہ اللہ کا انکار کیا نہ رسول کا انکار کیا، آپ اس کو مسلمان بولیں گے؟ کیونکہ یہ تو انکار کیا ہی نہیں اسلام کا، تو پھر یا تو کافر ہے یا تو مسلمان ہے. تو آپ کیا کہیں گے، مسلمان ہے؟ نہیں. کوئی کہے کہ ہاں مسلمان ہے، آپ اس سے پوچھیں کیوں بھائی، کیسے مسلمان ہوا، اس نے کبھی کفر کیا نہیں میرے سامنے، اس نے کبھی اسلام کا انکار نہیں کیا. آپ کہیں گے نہیں، جب تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہ کرے مسلمان اس کو نہیں مان سکتے. جب تک کہ وہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، کیسے مانیں گے مسلمان ہے. تو ایک وہ ہے جو ساتھ کافر ہے، ایک وہ ہے جو واقعی مسلمان ہے، جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی سے ظاہر ہے مسلمان ہے. بیچ میں تیسرا ایک آدمی ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے. تو کیا آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح سے تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس کا فاسق ہونا ثابت ہے، اس کی خبر نہیں لیں گے. ایک وہ ہے جس کا عدل ہونا ثابت ہے، اس کی خبر لیں گے. تیسرا بیچ میں آدمی ہے جس کا فاسق ہونا بھی ثابت نہیں اور عدل ہونا بھی ثابت نہیں، اس کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے، عدل ہے یا فاسق ہے، کدھر ڈالیں گے اس کو؟ ہم کہیں گے اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ یہ عدل ثابت نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک کہ یہ معتبر ثابت نہ ہو اس کو ہم ہولڈ پر رکھیں گے. کہیں سے اس کا معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے تبھی اس کی حدیث لیں گے. تو یہ بھی ایک اصول اس کے درمیان میں، اور یہ بتا رہے ہیں امام القرطبی کہ تمہارے پاس فاسق خبر لائے اس کی تحقیق کرو، لیکن اگر اس کا فاسق ہونا ثابت نہ ہو تو کیا مان لیا جائے؟ نہیں. فاسق ہو بھی سکتا ہے، فاسق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو امام القرطبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے فاسق ثابت تو نہیں ہے، پھر مان لو، مان لیا آپ نے، اب اس کی خبر پر عمل کیا، بعد میں معلوم پڑا کہ یہ فاسق تھا، تو آپ نے جو قدم اٹھا لیا، اللہ نے جو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پر تم عمل کرو اور نادم ہو جاؤ، تو جس سے اللہ ڈرا رہا ہے، احتیاط بتا رہا ہے، وہ تو آپ نے نہیں کیا. یہ ساری جو سارا جو اصول بتایا جا رہا ہے کیوں ہے کہ آپ لاعلمی میں کوئی عمل کر جاؤ، قدم اٹھاؤ اور بعد میں شرمندہ ہو، تو اس میں شرمندہ ہونے کے چانسز ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ فاسق ہو سکتا ہے، تو پھر احتیاط سارا ختم ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں وفی الآیت دلیل علی فساد قول من قال ان المسلمین کلهم عدول حتی تثبت الجرح. کہتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے، ان لوگوں کے قول کا فساد اس آیت میں بتایا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو معتبر ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالتَّثَبُّتِ قَبْلِ الْقَبُولِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر کے قبول کرنے سے پہلے تحقیق کے لیے کہا ہے. وَلَا مَعْنَى لِلتَّثَبُّتِ بَعْدَ إِنْفَاذِ الْحُكُمِ، آپ فیصلہ کر دیے، قدم اٹھا لیے، اس کے بعد تحقیق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ قَبْلَ التَّثَبُّتِ فَقَدْ أَصَابَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِجَهَالَةٍ، اگر کوئی آدمی بغیر تحقیق کے قدم اٹھاتا ہے، فیصلہ کرنے والا بغیر تحقیق کے فیصلہ کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی نے جہالت سے قدم اٹھایا اور اس کی وجہ سے جس پر فیصلہ کیا گیا وہ نقصان اٹھائے گا. ان تصیب قوم میں جہالت، جو اللہ نے کہا اس کا مرتکب وہ ہوا. مثلا آپ نے کسی ایسے انسان کی خبر قبول کر لی جس کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے، اور آپ نے قدم اٹھایا کسی کے خلاف، یہ سوچ کر فاسق تو نہیں ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ نیک ہو، تو کیا اس میں دونوں پاسبلٹی نہیں ہے؟ وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے. تو جو فاسق کی خبر قبول کرنے میں خطرہ تھا، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ دیکھیے، فاسق کی خبر آپ کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ علماء نے کہا فاسق جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لہذا احتیاط کرو۔ تو مجہول جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جو ڈر فاسق کی خبر میں تھا وہ غیر معتبر کی خبر میں، مجہول کی خبر میں بھی تو ڈر ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں سچا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، معتبر ہے، کبھی غلط کام نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کی بات پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن مجہول کی بات پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ لہذا علماء نے ایسے لوگوں کی حدیث بھی قبول نہیں کی ہے جن کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے، جن کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث کے اصولوں کے اعتبار سے بہت اہم اصول ہم نے سیکھے۔ جھوٹا، جیسے میں نے بتایا یہاں پر کہ فاسق ہے، اس کی خبر بھی قبول نہیں کی جائے گی، کہ ایک آدمی ہے جو سرے سے جھوٹا ہے، اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، فاسق کی خبر قبول نہیں کریں گے، الا یہ کہ وہ بدعتی ہو، لیکن بدعت کا دائی نہ ہو اور جھوٹا نہ ہو۔ اگر دائی نہیں ہے اور جھوٹا نہیں ہے تو اس کی خبر لی جائے گی، مجہول کی خبر نہیں لیں گے جب تک کہ اس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو۔ اور رہ گیا کون؟ جو ثقہ ہے، معتبر ہے، عدل ہے، ایسے راوی کی خبر قبول کی جائے گی۔ ہاں اس کا غلطی کرنا ثابت ہو گیا تو اس کی روایت چھوڑیں گے، اس کا غلطی کرنا ثابت ہو جائے تو اس کی روایت ترک کی جائے گی، اس لیے کہ سچا انسان بھی بولنے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن ثابت ہونے کے بعد اس کی روایت کو رد کیا جائے گا، نہ کہ صرف گمان کی بنیاد پر۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یہاں کہا گیا کہ ان تصیب قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لانہم لو لم یتبینوا فی نبأ الولید عن بنی المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين ولو فعلوا ذلك لندموا۔ کہتے ہیں کہ اگر پورا واقعہ آپ کو یاد ہے، ولید بن عقبہ کا واقعہ پورا آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات قبول کرنے کے لیے لینے کے لیے ان کو بھیجا، راستے میں گئے، ڈرے، وہ لوگ میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں یا معلوم نہیں مجھ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے کہ میری ان سے دشمنی تھی ماضی میں، ڈر گئے، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا اور اسی وسوسے کو انہوں نے سچ سمجھ لیا، ذہن پر وہی غالب آیا۔ اور بعض اوقات انسان ایسا کرتا ہے، اپنے بھرم کو، گمان کو حق سمجھ لیتا ہے، لوٹے اور کہا کہ نہیں وہ تو میرے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر پر اعتماد کر کے حملہ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ بعد میں معلوم پڑتا وہ تو استقبال کے لیے آ رہے تھے، وہ تو خود منتظر تھے زکات کے لیے، وہ مسلمان تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ زکات دینے سے انکار کر دیا اور ان کے ساتھ مرتدین کا معاملہ کرتے تو بعد میں پچھتاوے میں پڑ جاتے مسلمان کہ ہم لوگ نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے مسلمانوں کو مرتد سمجھ کے قتل کر دیا، وہ خود دینا چاہ رہے تھے، ہم ہی نہیں گئے تھے لینے کے لیے اور ہم نے ان پر حملہ بھی کر دیا، کاش کہ ہم تحقیق کر لیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ندامت، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا۔ اپنے کیے پر آدمی پچھتاتا ہے نقصان کے بعد، نقصان کب ہوتا ہے؟ تحقیق کے بغیر قدم اٹھانے پر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی کے خلاف، کسی قوم پر تم اقدام کر جاؤ، حملہ کر دو، نقصان پہنچاؤ۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو کچھ تم نے کیا اپنے کیے پر تم پچھتاوے میں پڑ جاؤ، ندامت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ تحقیق نہیں کرتے اس واقعے میں، ولید بن عقبہ کی خبر کی تحقیق نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بھیجا، دیکھ جاؤ، دیکھو، عن بنی المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدین، تو صحابہ جو جاتے، جو لشکر گیا، وہ ان کے ساتھ مرتد کا معاملہ کرتا، انہوں نے سوال پوچھا، فوراً حملہ نہیں کیا، انہوں نے بات چیت کی، ڈسکس کیا اور پوری حقیقت معلوم کی. اگر وہ فوراً جا کے حملہ کر دیتے بس اس خبر کی بنیاد پر تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَنَدِيمُ، اگر وہ ایسا کرتے تو ندامت میں مبتلا ہو جاتے. یہاں پر آپ سوچیں گے کہ پھر ولید بن عقبہ کے بارے میں کیا حکم لگا رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں ہمارا اعتماد اور اعتقاد یہی ہے کہ صحابہ قابل اعتماد لوگ تھے، ہمارے نزدیک صحابہ قابل اعتماد لوگ ہیں. صحابہ سے بعض غلطیاں ہونے کے باوجود وہ اچھے لوگ تھے، کیونکہ ان کی قربانیاں اور ان کے دین کے لیے خدمات اور ان کی نیکیاں، نبی کی صحبت، ان کے ایمان کی اونچائی، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ لہذا ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھیں، ایک عورت ہے، زنا کا کیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عورت آئی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا، پوچھا لوگوں سے کون ہے، کیا ہے؟ غامدی قبیلے کی غامدیہ ہے. آپ نے کہا، آپ نے دیکھا، معلوم ہوا تو اس عورت کو حمل بھی ٹھہرا ہوا ہے. آپ نے کہا ایک کام کرو، جاؤ اور جب تمہیں بچہ ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، کیونکہ اب اس کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، اس کی سزا اس کے بچے کو کیوں ہو؟ کہا کہ جب بچہ تم کو ہو جائے، اولاد ہو جائے تب آنا. وہ عورت گئی، جب اس کی اولاد پیدا ہوئی، بچے کو گود میں کپڑے میں لپیٹ کے لائی، کہا اللہ کے رسول دیکھیے مجھ کو اولاد ہو گئی ہے، اب زنا کی جو سزا ہے، حد ہے، مجھ پر اب حد قائم کیجیے. زنا کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ اگر ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی موت. کتنی دلیر عورت تھی، کتنی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن انسان میں اگر تقوا اگر ہے اس کو بے چین کر دیتا ہے. متقی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طاقت لگاتا ہے گناہ سے بچنے میں، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو پوری طاقت لگاتا ہے اپنی صفائی میں. کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے. کہا کہ نہیں، جاؤ اور اس بچے کو لے جاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے کھانے لگے تب لانا، کیونکہ ماں ہے اور بچے کی غذا ماں کے پاس ہے، اس کو سزا دیں گے دودھ کون پلائے گا، اور حق بچے کا ماں کے پاس ہے. کہا اس کو لے جاؤ، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دیں تب لے کر آنا. پھر وہ عورت گئی، آپ جانتے ہیں 2 سال لگتے ہیں بچے کا دودھ چھوٹنے میں، وہ فصال ہو فی عامین، 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے. وہ عورت آئی اور بچے کو گود میں لائی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی، بچہ کھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی چبا رہا ہے. کہ اللہ کے رسول اب تو مجھ پہ حق قائم کیجیے، اب تو مجھ کو پاک کیجیے، اب یہ کھانے بھی لگا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارا معاملہ اب ختم ہو گیا، اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کی حد تو قائم کی جائے گی، اپنی طرف سے آپ اس کو ساقط بھی نہیں کر سکتے، سزا سزا ہے، قانون قانون ہے، وہ اللہ کا قانون ہے. صحابہ کو آپ نے حکم دیا، اس عورت کو کپڑا لپیٹا گیا، گڑا کھودا گیا، اس گڑے میں اس عورت کو کھڑا کیا گیا اور رجم کیا گیا. پتھر مارا، ایک صحابی کے بدن پر اس کے خون اڑ کے لگا، خون کا قطرہ ان کے بدن پر، ان کے کپڑوں پر گرا. انہوں نے ایک سخت بات اس عورت کے بارے میں کہی، معلوم نہیں کیا کہا، دوسرے صحابی نے اس کو بیان نہیں کیا کہ انہوں نے بہت بری بات کہی اس عورت کے بارے میں، یعنی گناہگار عورت ہے اور کچھ ایسی، اللہ عالم کیا بات کہی، لیکن بہت سخت بات اس عورت کے بارے میں ان کی زبان سے نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو اس عورت کے بارے میں، ایسی بات مت کرو، ڈانٹا ان کو. کہا کہ اس عورت کی توبہ اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ مدینے کے 70 گھروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا پاک ہونے کے لیے. اب آپ غور کریں، ایک عورت سے اس زمانے میں زنا ہوا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیسی ہے، اس کی توبہ اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کو مدینہ کے 70 گھروں پر تقسیم کیا جائے، اس زمانے کے لوگ، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہذا صحابہ کے بارے میں زبان کی بہت احتیاط کرنا چاہیے، کبھی ان سے ایسی بات کوئی ہو جاتی ہے جو خلاف اولا ہوتی ہے، بعض گناہ بھی ان سے صادر ہوئے ہیں، لیکن اس سے صحابہ کا اعتماد اور صحابہ کا قابل اعتماد ہونا ساقط نہیں ہوتا۔ لہذا اس طرح کے واقعات جب سامنے آئے ہیں، یا صحابہ کے آپسی اختلافات یا ان کی جنگیں، تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں آدمی جن کو پڑھتا ہے، جو سامنے آتے ہیں تو دل مرجھاتا ہے، ایسا لگتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ بعض سلف کے سامنے جب صحابہ کی آپسی جنگوں کے معاملات پیش کیے گئے، انہوں نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، ہم اپنی زبانوں کو کیوں ان کے خون سے آلودہ کریں؟ اس صورت میں بھی وہ بات آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک مسلمان کی غیبت کرنا، اس کے بارے میں بری بات کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کا مردہ بھائی کا گوشت چبانے کے برابر ہے۔ تو کہا کہ جب ہماری تلواروں کو اللہ نے ان کے خون سے محفوظ رکھا، تم اپنی زبانوں کو کیوں ان کے خون سے، گوشت سے آلودہ کریں؟ لہذا اس طرح کے واقعات پڑھ کر کسی صحابی کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کی ایک نیکی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تسب اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ معلوم ہے کہ صحابہ کا کیس الگ ہے، آپ عام لوگوں پر ان کو قیاس نہیں کر سکتے۔ کہا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں دے، صحابی مٹھی بھر اگر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، سونا نہیں کچھ اور بھی صدقہ کرتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے تمہارا صدقہ کرنا بہت پہاڑ کے برابر سونا، بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، معلوم ہوا کہ صحابہ کا ہمارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، لہذا ان کی کسی غلطی کو دیکھ کے ہم ایسا نہ سمجھیں وہ بھی ہماری طرف ہے، نہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، تمہارا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، لہذا صحابہ کی کسی غلطی کو دیکھ کر ان کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کے نزدیک مجرم قرار پانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ لہذا صحابہ کے سلسلے میں زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس واقعے میں امام شنقیطی بھی کہتے ہیں کہ اگر ان صحابی کی اس بات پر وہ فوری طور پر کاروائی کر جاتے تو بہت بڑا نقصان ہوتا، اور ایک قوم کو نقصان پہنچاتے اور بعد میں نادم ہوتے ہیں، لہذا تحقیق کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ان تصیب قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے پر بعد میں نادم ہو جاؤ، پچھتاوے میں پڑ جاؤ۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فتصیروا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، فتصبحوا۔ عربی زبان میں اصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، ٹو بی ان دا مارننگ، صبح میں پہنچنا، صبح کرنا جس کو کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کہتا ہے ہم نے ایمان پر صبح کی، ایمان پر ہم شام کرتے ہیں، تو اصبح عربی زبان میں کہتے ہیں صبح کرنے کو۔ کسی انسان کا حال صبح میں کچھ ہو تو کہتے ہیں اصبح، تو اصبح ناجحا، اس نے صبح کی اس حال میں کہ کامیاب تھا۔ تو یہاں کہتے ہیں علامہ البقائی کہتے ہیں کہ فتص قوله فتصبحوا اي فتصيروا ولكنه عبر بذلك لان اشنع الندم مستقبل الانسان صباحا وقت انتباهه وفراغه واقباله على لذاته۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمایا کہ تم اگر ادھوری معلومات کی بنیاد پر بے تحقیق اگر کسی کے خلاف اقدام کرو گے تو تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تم نادم ہو، لیکن اللہ نے کہا صبح کو تم نادم ہو۔ کہتے فتوس بھی ہو، اس لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فریش ہوتا ہے، آدمی رات بھر میں غمگین۔ آپ دیکھیے کسی گھر میں جنازہ بھی ہو جائے، رات بھر میں غم تکلیف ہوتی ہے، لیکن صبح ہوتی ہے آدمی غم تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا آفس میں جھگڑا ہوا، بیوی شوہر کا جھگڑا ہو، بہت ڈانٹ ڈپٹ یہ سب کچھ ہوا، سو گئے، نیند سے بیدار ہوئے تو قدرے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر نیا دن شروع ہوا فریش، واپس سے شوہر بھی ہنسی کر رہا ہے، بیوی ہنسی کر رہی، کل کا معاملہ کل۔ تو اگلا دن صبح جو ہے بہت سے غموں کے لیے ایک اعتبار سے یعنی اس کو پی جانے والا ہوتا ہے، صبح غموں کو ہلکا کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، صبح میں تم نادم ہو۔ کہتے بڑی بدبختی ہے، اور سب سے بری ندامت وہ ہے کہ آدمی نیند سے بیدار ہوتے ہی نادم ہو۔ ایسے وقت میں، جس وقت میں عموماً انسان لذتوں کی طرف راغب ہوتا ہے، چلو ناشتہ لاؤ، بھوک لگی ہے، آدمی کا مزاج کام کاج کی طرف، لذتوں کی طرف اور فرحت کی طرف ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے وہ نیند سے بیدار ہو کے، تھکن چلی گئی اور آدمی کے پچھلے غم ہلکے ہو گئے، اب وہ نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میں بھی نادم اگر ہو، کیسی بری ندامت ہے کہ ندامت نیند کے بعد بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے، بیدار ہو رہے ہیں پھر سے نادم ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو قتل کرتے ہیں کبھی سکون سے نہیں رہ پاتے ہیں۔ ایک آدمی جب قتل کرتا ہے اس سے ایک ایسی چیز چھین جاتی ہے جو واپس اس کو نہیں مل پاتی ہے، بے چینی۔ اکثر قتل کرنے والے شرابی ہو جاتے ہیں، تو انسان اندر سے اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ جو ندامت ہے، کیوں؟ بے تحقیق کاروائی۔ آپ نے کسی انسان کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں بول دیا کچھ، اور اس کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی رشتہ اس کو نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے بس ایک سے کہا ٹھیک نہیں لگتی وہ لڑکی، ذرا میں فلانی کے بارے میں نے ایسا سنا ہے۔ سنی سنائی بات کی بنیاد پر آپ نے کسی کے سامنے بیٹھے بیٹھے سبزی ترکاری چنتے چنتے بول دیا کچھ، اب جس کے سامنے بیان کیا وہ چڑیا کی طرح اس بات کو لے کے اڑ گئی اور ہر ڈالی پہ بیٹھ کے اس نے چہچہانا شروع کر دیا۔ پوری بستی میں، پورے گاؤں میں، لوگوں کے درمیان، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس بچی کی عزت خراب ہو گئی، گمان کی بنیاد پر، ایک فاسق کی بے بنیاد بات پر۔ اب اس کی عزت اتنی خراب ہو گئی کہ اس بچی نے خودکشی کر لی، بے عزتی کی وجہ سے۔ بچی ہے، بھولی بھالی بچی ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آیا۔ آج دیکھیے، آج بچے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، دسویں کی بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں، اتنا پریشر ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بچے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہیے۔ ماں باپ اتنا پریشر، دیکھ بیٹا اگر فیل ہو گئی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، ہم کبھی تجھ سے بات نہیں کریں گے، نہ کتنا لوڈ اس پہ ڈالتے۔ ماں باپ بولے بیٹا فیل ہو گئی تو فیل ہو گئی، کوئی پرابلم نہیں ہے، دس بار فیل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیل ہو گئی تو ہماری بیٹی باقی رہے گی۔ اتنا پریشر آج کل ہے، تو بچیاں بے عزتی اس نے برداشت نہیں کی، پھانسی لے کے مر گئی۔ بعد میں آپ کو معلوم پڑا وہی عورت آئی جس نے آپ سے کہا تھا، ارے میں تو اسی مذاق سے بولی تھی، یہ سب پکی بات نہیں تھی، وہ سنی سنائی بات تھی۔ بتائیے آپ کو کتنا افسوس ہوگا۔ آپ زندگی بھر اگر واقعی غیرت مند ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ زندگی بھر سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ مسلمان بہت نرم دل ہوتا ہے، وہ اپنا جتنا سوچتا ہے دوسروں کا بھی سوچتا ہے، اپنی عزت کے بارے میں جتنا محتاط ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ میری عزت عزت ہے، دوسرے کی بھی عزت عزت ہے۔ تو کتنی ندامت ہوگی، انسان جی نہیں پائے گا۔ جب بھی کسی کی بیٹی کا تذکرہ آئے گا اس کے دل میں ایک تیر لگے گا کہ میری وجہ سے ایک بچی خودکشی کی، اس کی زندگی برباد ہوگی۔ اس کے ماں باپ کا حال دیکھو، اس کے بھائی کا حال دیکھو، ان کے گھر کے اندر وہ گھر نئی قبرستان بن گیا ہے۔ خوشیاں ان کی میں نے چھین لی، ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ کتنا افسوس انسان کو ہوگا، واقعی افسوس ہونا چاہیے، لیکن کیوں کرے آدمی ایسا کام؟ کہا تصبحوا، کہ انسان کا حال ایسا ہو جائے گا کہ صبح سویرے انسان خوشحال فریش ہوتا ہے، لذتوں کی طرف راغب ہوتا ہے، دباؤ ذہن پر نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ ایسا ہوگا کہ اس کی نحوست سے اس کے دل پر ایسا پردہ اس کا پڑ جائے گا کہ صبح میں بھی وہ آدمی نادمی رہے گا۔ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ بعض اوقات علماء کی طرف انسان باتیں منسوب کرتا ہے دینی اعتبار سے یا ان کے کردار کے بارے میں، جو جتنا مشہور ہوتا ہے اس کی عزت اتنی زیادہ دام پر لگتی ہے، اور مشہور کے بارے میں زبان درازی کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی مشہور ہو سکتا ہوں۔ آج ترقی کا راستہ کیا ہے؟ کوئی اگر معاشرے میں عزت والا ہے اس کی عزت پر کیچڑ اچھالو، بس آپ بھی مشہور ہو جائیں گے۔ اہل علم کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں، سماج میں کوئی عزت دار ہے اس کے بارے میں آدمی ایسی بات بول دے، ایک بات بولوں جو کسی نے نہیں بتائی، ایک راز کی بات بولوں، ایک ایسی بات بولوں، اور انسان دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کسی کی عزت خراب کرے، اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ یا عزت پانے کے لیے، لوگوں میں مرکز بننے کے لیے وہ ایسی باتیں بیان کرے جھوٹی یا بے احتیاط والی جس سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف چلی آئیں، راغب ہوں، لوگ چہرے موڑ کے اس کی طرف دیکھیں، اچھا ایسا ہے، اور بے احتیاط کچھ بھی کہہ دے، کسی عالم کا فتویٰ بیان کر دے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، کسی عالم کے بارے میں کوئی برائی کرے، فلاں کے بارے میں یہ بات معلوم پڑی ہے، سنا ہے، دیکھو ایسی بات ہے، کسی دیندار کے بارے میں بولے۔ بعض اوقات انسان دوسروں کی نگاہ میں مقرب بننے کے لیے، ان کی عزت پانے کے لیے، سینٹر آف اٹینشن بننے کے لیے ایسی بات کرتا ہے جو جھوٹ ہوتی ہے یا جو بے تحقیق ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، وَكَم مِّن أَقْوَالٍ نُصِبَتْ إِلَى عُلَمَاءِ أَجِلَّائِ لَمْ يَكُن لَّهَا أَصْلٌ۔ کتنے ایسے اقوال ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جلیل و قدر علماء کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان کا قول نہیں ہوتا ہے، بول دیا۔ ابن بطوطہ کا کہنا ہے، نام ہے یہ، میں اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہا ہوں، کیا کہا؟ ابن تیمیہ نے مسجد کے ممبر سے اتر کے کہا، بتایا، دیکھو اللہ کا نزول ایسے ہوتا ہے جیسے میں ممبر سے اتر رہا ہوں، جھوٹ۔ اتنے بڑے عالم کے بارے میں ایسی سخت بات کہہ دی کہ دیکھو جیسے میں ممبر سے اتر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ایسے نزول کرتا ہے۔ امام البخاری کے بارے میں گھڑ دیا، کہا کہ امام البخاری کہتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کے مخلوق ہونے کے امام بخاری بھی قائل تھے۔ امام البخاری کو اپنی بستی چھوڑنی پڑی جھوٹی تہمت کی وجہ سے، اتنے زیادہ پریشان ہوئے امام البخاری کہ موت کی تک تمنا ان کے دل میں پیدا ہونے لگی، کاش کہ میں، جیسے حضرت مریم کا ہوا، کاش کہ میں دنیا میں نہیں رہتا، اتنی آزمائش، اتنا اپنی بستی سے مجھ کو مجبوراً چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیوں؟ اتنا تنگ کر دیا وہاں کے قاضی نے، ان کے معاملہ ان پر جھوٹی تہمت ڈال دی۔ غور کریں، بڑے بڑے علماء، ان کے بارے میں لوگ جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں۔ ابن تیمیہ کو قید کر دیا گیا، کئی اور کتنے سارے علماء ہیں، ان کے بارے میں غلط غلط باتیں لوگوں نے کہیں، اور بادشاہ وقت نے ان کو سزا دی اس کی بنیاد پر، ایسے کئی علماء ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر، کہتے ہیں کم من اقوال نصبت الى علماء اجلاء لم يكن لها اصل۔ آدمی کسی عالم کے بارے میں بولتا ہے فلاں کا تو ایسا بولنا ہے، یہ تحقیق نہیں کرتا اور اس عالم سے بدگمان ہوتا ہے، پھر اس عالم سے علم لینا بھی چھوڑ دیتا ہے کسی ایسے آدمی کے قول کی بنیاد پر جو کہ معتبر خود نہیں ہے، لیکن عالم سے بدگمان کرنے کے لیے۔ شیخ بن باز ایسے تھے، وہ ایسا بولتے تھے، شیخ البانی ایسے تھے، شیخ فلاں، شیخ مقبل، شیخ ربی، شیخ فلاں، کچھ بھی بے احتیاطی میں بول دیتا، نہیں بولنا چاہیے، اور ایسی خبریں قبول بھی نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں لہذا یجب التثبت فی ما ينقل عن العلماء او غیر العلماء, اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان علماء سے جو بات نقل کی جاتی ہے یا غیر علماء سے, صرف عالم کی قید کہاں سے, کوئی بھی آدمی کوئی بھی مسلمان اس کے بارے میں کوئی بات اگر کوئی بیان کرتا ہے اس نقل کی ہوئی بات میں تحقیق کرنا چاہیے. ولا سیما فی ھذا الزمن الذی کثرت فیہ الاہواء, خصوصاً اس دور میں آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں سچے لوگ ہیں وہاں کہا جا رہا ہے کہ تحقیق کرو, ہمارا دور جھوٹ کا دور ہے, خصوصاً اس زمانے میں جس میں خواہشات بڑھ گئی ہیں, لوگ خواہش پرست ہو گئے ہیں, اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ بھی بول دیتے ہیں. وَكَثُرَ فِيهِ تعصب, اور تعصب خوب بڑھ گیا ہے, اپنے مخالف گروہ کے لوگوں پر جھوٹی باتیں لوگ گھڑ دیتے ہیں, لوگوں کو ان سے بدزن کرنے کے لیے, ان کو بدنام کرنے کے لیے. وَصَارَ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ يَمْشُونَ فِي عَمًى, اور لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ گویا آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں, بولنے والے جھوٹ میں مگن ہیں, سننے والے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر رہے ہیں, آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. واٹس ایپ پہ خبریں آ گئیں, شیخ سدیس کا انتقال ہو گیا, کبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا, کبھی شیخ صالح الفوزان کا انتقال ہو گیا, کبھی کسی حاکم کے بارے میں وہ مرتد ہو گیا, کبھی کسی عالم کے بارے میں ان کو قید کر دیا گیا, کچھ بھی بڑا بنا بنا. واٹس ایپ ایک ایسا ذریعہ بن گیا ہے, جھوٹ بولو اور پکڑے مت جاؤ, اور پکڑے بھی گئے تو کیا جاتا ہے, اور آدمی اس خبر کو لے رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے. جھوٹی جھوٹی خبریں واٹس ایپ کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے عام ہو جاتی ہیں, اور ان خبروں کے عام کرنے میں ہم بھی حصے دار ہوتے ہیں. ہم یہ سب, اگر آپ واقعی امت کی ہمدردی رکھتے ہیں اس خبر کو آگے پہنچائیے, ورنہ اللہ آپ کو تباہ کر دے گا. بھائی مجھ کو تباہ نہیں ہونا ہے, آگے بڑھاؤ. کیا مزاج ہے, نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ آپ تحقیق نہ کریں اس کو آگے نہ پہنچائیں. اور ایسے لوگ جو واقعی دیندار نہیں ہیں, واقعی معتبر نہیں ہیں, ان کی خبروں کو تو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی اور کی طرف بھیجنا چاہیے. دیکھیے کیا ہے, کسی اور کی طرف اس کو بھیجنا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈانٹ رہا ہے, جب ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے, کوئی خبر آتی ہے, کوئی معاملہ آتا ہے, چاہے وہ امن کے حالات کا ہو یا خوف کے حالات کا ہو, اذاعوا بھی فوراً اس کو نشر کرنے لگ جاتے ہیں, فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں, عام کر دیتے ہیں. اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی عام حالات میں یا جنگی حالات میں یا خوف کے حالات میں کوئی خبر آ جاتی ہے فوراً ساری دنیا میں عام کر دیتے ہیں. اذاعوا به, اذاعہ عام کرنا. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم, کاش کہ اگر وہ اس کو رسول کی طرف لوٹاتے یا ایسے لوگوں کی طرف اس معاملے کو لے جاتے جو اولی الامر منهم, جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, جن کے ہاتھ میں سماج کی لگام ہوتی ہے, فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جو لوگ باتوں کی گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں وہ یقیناً اس بات کی حقیقت معلوم کر لیتے ہیں. جن لوگوں میں صلاحیت ہے کہ تحقیق کر کے باتوں کی گہرائی تک پہنچ کر حق لے آئیں, تو یقیناً وہ تحقیق کر کے صحیح نتیجے پر پہنچتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی, لَتَّبَعَتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, لَتَّبَعَتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تم شیطان کے پیچھے نکل جاتے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر, سب کے سب نکل جاتے. اللہ ڈانٹ رہا ہے کس چیز پر, جیسے کوئی خبر آئی اس کو عام کر دیا, یہ مزاج مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں؟ رسول کی طرف لوٹائیں. آج تو ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, لیکن آج کون ہے؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, تمہارے درمیان جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں, فیصلہ کرنے والے ہیں, قدم اٹھانے کے لائق لوگ ہیں, جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے, پیپل آف اتھارٹی, ان کے پاس پیش کرو معاملے کو. کیا ہوگا؟ گہرائی تک تحقیق کر کے وہ حقیقت معلوم کریں گے, واقعی کیا ہے, ایکچوئل کیس کیا ہے, واقعی معاملہ کیا ہے, ان کے پاس لے جاؤ, سارے گاؤں میں اس کو نشر مت کرو. اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہو, اس کی رحمت تم پر نہ ہو, تم سب کے سب شیطان کے پیچھے نکل جاؤ گے. کیوں؟ شیطان آتا ہے, کسی کے کان میں ایک بات ڈالتا ہے, وہ کسی سے بتاتا ہے شاید ایسا ہوا ہے. اب اس کیس میں بھی کیا ہوا تھا, اس کیس میں کیا ہوا, صحابی کے واقعے میں کیا ہوا, شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا, دیکھ تیرا مرڈر کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگ, سب کے سب آ رہے ہیں, آ رہے تو اچھے کے لیے کون آئے گا, تیرے جھگڑے ان سے, اچانک کیوں آئیں گے تیرے سواگت کے لیے, تیرے استقبال کے لیے کیوں آئیں گے, کچھ تو دال میں کالا ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے. اب اتنا سوچے 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 شیطان ڈس رہا ہے ڈس رہا ہے ڈس رہا ہے دل میں, اور ان کے دل میں بات بیٹھ گئی, نہیں واقعی پورا غور کیے, نہیں ہو سکتا ہے, نہیں اچھا ہو, نہیں مجھ کو لگتا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے, اور وہی بات دل میں بیٹھی, گئے کہا گڑبڑ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیطان, اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر, یہ آیت اگرچہ اس معاملے میں نازل نہیں ہوئی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی, لیکن یہ ایک عمومی بات ہے, شیطان یہی کرتا ہے, ایک غلط خبر کسی غلط آدمی کے دل میں ڈالتا ہے, اس لیے کہ اس کا زور اسی پر چلے گا, یا بعض اوقات نیک آدمی کے دل میں بھی ڈالتا ہے اس کی غفلت کو دیکھ کر, اور وہ آدمی اس بات کے پیچھے چل پڑتا ہے, دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے, اور پھر لوگ اسی پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں, یا اسی کی بنیاد پر کسی کے خلاف قدم اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, تم سب کے سب کچھ لوگوں کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے نکل جاتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک بہت اہم اصول سماج کا ہے کہ کوئی خبر سنگین ایسی ہے, اس خبر کو عام کرنے سے پہلے, عام کرنے کی بجائے اس کو سماج کے ذمہ داروں کے پاس لے جانا چاہیے کہ دیکھیے ایسا ایسا معاملہ سامنے آیا ہے, اب آپ دیکھیے کیا کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ معاملہ ہاتھ میں رہتا ہے, کنٹرول میں رہتا ہے. اگر عام کر دیا اس کو, ہر آدمی اپنے طور پر قدم اٹھانے لگتا ہے, اور پھر سماج کا معاملہ پورا بگڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کو دیکھا کہ کوئی آدمی مسجد کے اوپر اس نے کچھ لکھا غلط بات, واٹس ایپ پہ فوٹو نکال کے سب بستی میں ڈال دیا, پورے لوگوں کو پھیلا دیا, اس سے فساد بھی ہو سکتا ہے, اس سے فساد ہو سکتا ہے, مسلمانوں ہی کا زیادہ نقصان ہوگا. مسلمان نوجوان نکلے, توڑ پھوڑ کی دکانوں کی بھی, دوسرے بھی نکلے, مار پیٹ ہوئی اور معاملہ بہت بڑھ گیا, پورے شہر میں کرفیو لگانا پڑا, جانوں کا نقصان ہوا, مال کا نقصان ہوا, مسلمانوں کی پراپرٹی خراب ہو گئی. لیکن یہ آیا کسی ذمہ دار کے سامنے بیان کیا, سمجھدار سماج کا جو بڑا تھا اس کو بتایا. اب اس نے پولیس کو بتایا, اور گئے خود اس کو صاف کیا, مسجد کی دیوار پر لکھی ہوئی چیز کو مٹایا, رات کے اندھیرے میں معاملہ رفا دفا ہو گیا, کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا, جانوں کی حفاظت رہی, مال کی حفاظت رہی, اور پولیس نے قدم اٹھا کے ان لوگوں کو پکڑا, سی سی ٹی وی میں مل گئے وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا تھا, پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا, معاملہ خاموشی کے ساتھ حل ہو گیا, اور وہ فساد ٹل گیا جو ہو سکتا تھا. کیوں ہوا یہ؟ جس نے دیکھا اس نے سمجھدار کے سامنے بات رکھی, سمجھدار نے صحیح قدم اٹھایا, اور جان مال محفوظ رہی. یہ بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. سماج کے معاملات میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی خوف یا امن والے حالات میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو کیا کریں؟ عام نہ کریں, عام کرنے سے پہلے اس کو سمجھدار انسان کے سامنے پیش کریں, اس سے مشورہ لے کے اقدام کریں, اس سے مشورہ لے کر قدم اٹھائیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوله اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به انکار علی من یبادر الى الامور قبل تحققها. اس میں انکار ہے، ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو تحقیق سے پہلے معاملات میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ فَيُخْبِرُ بِهَا وَيُفْشِيهَا وَيَنشُرُهَا، اس چیز کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور راز فاش کر دیتے ہیں، چھپانے کی چیز کو عام کر دیتے ہیں، اور وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی صحت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ بات سچی بھی نہیں ہوتی ہے، آتھینٹک نہیں ہوتی ہے، عام کر دیا، اب مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹا سکتے ہیں، اب تو سب میں عام کر دیا اس کو، عام کرنے کے بعد کیا ہے، ہر آدمی اپنے طور پر قدم اٹھائے گا۔ اب آپ کہیں کہ وہ بات جھوٹی تھی، صحیح نہیں تھی، کہ نہیں نہیں ہم لوگوں کو لگ رہا ہے صحیح تھی۔ بعض اوقات ایک خبر آپ کسی کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اس کو مان لیتا ہے، آپ بعد میں بتاتے ہیں نہیں بھائی جو میں بتایا وہ غلط ہے، بولتے نہیں 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 میرا دل بولتا ہے صحیح ہے۔ کتنی بدعت ہیں، آپ سوچیے، بدعتی عمل ہے، آپ نے عام کر دیا اس کو، تو اب آدمی نے بتا دیا، کسی اپنے محبوب کو بھیجا، فلانی سہیلی، فلانا دوست بھیجا، اب وہ عمل کرنے لگا، آپ نے کہا نہیں میں تحقیق کیا ایسا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کہا نہیں نہیں اتنی زبردست دعا ہے، بہت میں دعا پڑھتے برابر میرا کام ہوا گھر کا، ایک کام اٹکا ہوا تھا میرا اور میں نے دعا پڑھی تو میرا کام ہو گیا، یہ دعا غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ سر پیٹ پہ رہ جائیں گے، یقین کرنے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جھوٹ بھی بولیے یقین کریں گے، ایسے لوگ بہت ہیں۔ تو اب آپ جب اس کو اس کی صحت کے بارے میں متنبہ کریں تب بھی وہ نہیں مانتا ہے، اس لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ پھیلائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج کے درس میں میں نے مناسب سمجھی، انشاءاللہ مزید باتیں اس کے آگے جو کہا گیا وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جو اسی سے متصل بات ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کے علم کے مطابق، سنت کے علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔